وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا ہے. آگے چل کر ہم ورلڈ بینک کی جانب سے خیبر پاس راہداری منصوبے کے لیے امداد, کشمیر میں صحافی شجاعت بخاری کا قتل, اور آخر میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تازہ رپورٹ پر گفتگو کریں گے. اور آج ہم فیس بک پہ بھی ہیں, لہٰذا آپ لوگ اپنے اگر کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, اپنے سوال کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89. تو کیونکہ ہمارے پاس یہ بریکنگ نیوز رپورٹ ہے, ہم سب سے پہلے آپ کو اس حوالے سے اسلام آباد لے چلتے ہیں, جہاں سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو افغانستان کے صوبہ کنڑ میں ایک امریکی ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کی خبر سامنے آنے کے بعد اب افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملا فضل اللہ اس حملے میں مارا گیا ہے. اس سے قبل افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے ترجمان نے جمعرات کو وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ ملا فضل اللہ کو بدھ کو صوبہ کنڑ میں نشانہ بنایا گیا. پاکستانی حکام یہ کہتے رہے کہ ملا فضل اللہ اور کلدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی سے وابستہ دیگر شدت پسند گروہوں کی قیادت نے افغانستان میں اپنی پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہیں. سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کی طرف سے ملا فضل اللہ کو نشانہ بنانا ان کے بقول پاکستان افغانستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کی غمازی کرتا ہے.
دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی جو ہمارے چیف آرمی اسٹاف کے نے ایک ڈیلیگیشن, جس کے اندر ہماری سیکرٹری فارن افیئرز بھی موجود تھی, ہمارا امبیسڈر وہاں موجود تھا, وہ جا کے اشرف غنی صاحب سے بھی ملے, عبداللہ عبداللہ سے بھی ملے, امریکن آرمی کمانڈر سے بھی ملے. میرے خیال میں اٹ اپیرنٹلی اٹ لکس کہ یہ بہتری آئی ہے, اور میں چونکہ ایکس سولجر ہوں تو مجھے یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ یہ ایک تعاون آگے نہ بڑھا ہو. تو آئی تھنک یہ خوش آئند ہے.
انہوں نے کہا کہ ملا فضل اللہ کا مارا جانا ٹی ٹی پی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے.
ٹی ٹی پی کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا, بیکاز وہ بڑے عرصے سے یہ ہی واز انڈلجنگ ان آل دس ایکٹیویٹی ود امپیونٹی. آپ دیکھیں کہ اندر لانچ کرنا باجوڑ سوات کے ایریا میں بہت دہشت گردی, بہت لوگوں کا خون ان کے ہاتھوں پہ, اور ساتھ دو تین اور, تو لیڈرشپ کی کمانڈ ٹوٹ جائے تو فرق تو پڑتا ہے.
فضل اللہ کا شمار پاکستان کو انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں ہوتا ہے, اور رواں سال امریکی محکمہ خارجہ نے بھی ملا فضل اللہ سے متعلق اطلاع دینے پر $50,00,000 انعام کا اعلان کیا تھا. پاکستانی حکام کے مطابق ملا فضل اللہ December 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث تھا, جس میں 120 سے زائد بچوں سمیت 140 افراد مارے گئے تھے. ملا فضل اللہ پر سوات میں ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے کا بھی الزام تھا. اس حملے کے نتیجے میں ملالہ کئی ہفتوں تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہی تھیں, اور صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام شروع کیا تھا, جس پر انہیں امن کا نوبل انعام بھی دیا جا چکا ہے. ملا فضل اللہ کی ہلاکت کی خبر ایسے وقت سامنے آئی جب رواں ہفتے ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کابل کا دورہ کیا تھا, جہاں انہوں نے صدر اشرف غنی کے علاوہ افغانستان میں تعینات امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن سے بھی ملاقات کی تھی. سینیٹر عبد القیوم کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کی افغانستان میں ملاقاتوں کے بعد ملا فضل اللہ کو نشانہ بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سہ فریقی تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ابھی سے فیس بک پہ بہت سارے کامنٹس آ گئے ہیں. شاہد روف خٹک لکھتے ہیں, کنگریٹس آن سچ اے سکسیسفل آپریشن اگینسٹ دیٹ بلڈی ٹی ٹی پی لیڈر. آپ لوگ اردو میں لکھیں تو ہم آپ کے کامنٹس پڑھ کے سنائیں گے. لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ نے. افراسیاب خٹک بھی ہمارے ساتھ ہیں جو عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر رہ چکے ہیں, جبکہ یہاں امریکہ میں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے افغانستان چلتے ہیں جہاں سے گورنر ننگ ہمارے ساتھ ہیں. گورنر ننگ, آپ ہمیں بتائیے کہ تحریک طالبان پاکستان نے کہا ہے کہ افغان خفیہ ادارہ این ڈی ایس نے یہ خفیہ معلومات فراہم کی تھی غالباً امریکہ کو, اور جس کی وجہ سے یہ ڈرون حملہ ہوا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کس حد تک ایک خفیہ معلومات کے تبادلے میں تعاون بڑھ گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا؟
جی, میں سلام پیش کرتا ہوں سب کو, سامعین کو اور آپ کے مہمانوں کو بھی.
شکریہ.
جہاں تک ابھی یہ پچھلے ایک دو مہینے سے افغانستان اور پاکستان کی فوجی سربراہ کی واپسی ملاقات ہوئی, جس طرح اس ہفتے میں جنرل باجوہ بھی افغانستان آیا اور یہاں سے بھی ایک وقت گیا ہمارا سیکورٹی کونسل کی سربراہ جو حنیف اتمر تھا, اور ہمارا منسٹر آف انٹیریئر وزیر داخلہ جو تھا وہ بھی تھا, انٹیلیجنس سروس کا ہمارا ہیڈ معصوم خان اقبال بھی اسلام آباد گیا. تو ایک دو جانبہ دید و بازدید جو ہیں وہ ابھی بڑھ گیا, اس کے بعد تعاون بھی زیادہ ہوا, بخصوص داعش کے حوالے سے. اسی ہمارے جو صوبے مشرقی کے ہزگلام ہے, یہاں پہ ہمارا صوبے ننگرہار اور صوبے کنر اور نورستان میں, اور اس طرح وہاں کی جو اس طرف کی طالبان ہے اس کے ٹھکانے بھی جہاں نیٹورک حقانی کا ہے اور جہاں کلادم طالبان کا تحریک جو ہے یہ مولانا فضل اللہ کا, اس کی یہ رپورٹ اور انفارمیشن ایکسچینج جو دونوں جانب کے درمیان یہ بڑھ گیا, اور اس کی نتیجہ بھی ہم دیکھ چکا ہے, یعنی گراؤنڈ میں کو دیکھا ہے.
میں چلتی ہوں پاکستان جہاں سے عوامی نیشنل پارٹی سے منسلک سابق سینیٹر افراسیاب خٹک ہمارے ساتھ ہیں. خٹک صاحب, یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے یہ کتنا اہم تھا کہ امریکی ڈرون حملے میں ملا فضل اللہ کو ختم کیا جائے, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ آرمی پبلک سکول ہو یا ملالہ پر حملہ ہو, بہت سارے واقعات ہیں. سوات آپریشن کے بعد سے جو حملے ہوتے رہے ہیں پاکستان میں, اس میں فضل اللہ کا کس حد تک ہاتھ رہا ہے؟
جی, میں سلام احترام اور عید الفطر کی مبارکباد کے بعد عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے, اس لیے کہ جو خطے میں ممالک تھے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے لیکن آپس میں ان کے اعتماد نہیں تھا, اور ایک دوسرے کی طرف ہمیشہ الزام لگاتے ہوئے انگلی اٹھاتے تھے. پاکستان میں واقعہ ہو جاتا تھا تو پاکستان افغانستان کی طرف انگلی اٹھاتا تھا, اور افغانستان میں تو واقعی وہاں سے تو بہت زیادہ, کیونکہ یہاں طالبان کی موجودگی پاکستان میں ایک مانی ہوئی حقیقت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیش رفت ہے اس سے ان شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جانا چاہیے جو ابھی تک حکومتوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف تعاون میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. اب تھوڑا سا اعتماد بڑھ جانا چاہیے. فضل اللہ کا ایک طرح سے مارا جانا بڑی اہم پیش رفت اس لیے ہے کہ پہلے تحریک طالبان پاکستان شروع میں وزیرستان میں تھی, اس کی قیادت جو تھی وہ مسعود قبیلے کے مختلف نوجوانوں کے پاس تھی. ان کی منظر سے ہٹ جانے کے بعد پھر فضل اللہ آ گئے. فضل اللہ کا اثر و نفوذ مالکن ڈویژن میں نسبتاً زیادہ تھا کیونکہ یہ سوات سے ان کا تعلق تھا, لیکن یہ صوفی محمد کے داماد ہیں جو جن کا تعلق دیر سے تھا, تو باجوڑ تک ان کے تانے بانے پھیلے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کے لیے بھی اطمینان کا باعث اس لیے ہوگا کہ جو باجوڑ میں واقعات مالکن ڈویژن میں واقعات ہوتے تھے اس میں اس کا بڑا حصہ تھا, اور باقی ملک میں بھی اس طرح کے جو پشاور میں واقعہ ہوا تھا ملٹری جو آرمی پبلک اسکول تھا, اور جو اور ملالہ کے اوپر حملہ ہوا تھا ملالہ یوسفزئی پر, یہ ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک علامتی طور پر ایک بہت اہم تعاون بڑا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ افغانستان میں ایک کنورجنس پیدا ہو رہا ہے, ایک طرح سے ہم آہنگی امریکہ پاکستان چین ہندوستان ترکی ایران سب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ممالک میں آپس میں اور بسوں پہ اختلافات ہیں, لیکن افغانستان میں سلامتی استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک کنورجنس ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا.
فیس بک پہ اسی طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں. خان اشفاق نے لکھا ہے کہ افغانستان کی جنگ کو جیتنا امریکہ پاکستان کی بنا ممکن نہیں ہے. ہم امریکہ لوٹتے ہیں جہاں سے شکاگو سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل نے, یہ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں. ڈاکٹر روہیل, آپ کے علم میں ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے پچھلے دنوں جنرل باجوہ کو ٹیلی فون بھی کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ افغانستان گئے, وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بہت سارے افغان اہلکاروں کے درمیان. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے یہ شروع ہوا ہے کہ تینوں ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں؟
میرے خیال میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خارجہ پالیسی میں توانائی ہے, انہوں نے دنیا کے ہر سیکٹر میں پاک افغانستان ہو یا اور جو مناظر ہیں جیو پولیٹکس کے, اس میں اپنے آپ کو فورسفلی انسرٹ کیا ہے, اور امریکہ کو ایک زوردار طریقے سے وہ جس طرح سامنے لے کے آئے ہیں وہی پالیسی انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے بھی اپنائی, اور پاکستان کے اوپر خاص طور پہ بہت پریشر آیا. جب پاکستان پہ پریشر بڑھا تو پاکستان کے جو گلے افغانستان سے این ڈی ایس کے حوالے سے تھے وہ بھی انہوں نے اقرار اس کا بھی کیا ہے. یہ سٹیو کول صاحب کی کتاب ہے ڈائریکٹریٹ ایس, جس میں انہوں نے پاکستان اور افغانستان اور امریکہ کی جو جنگ ہے تو اس پہ تقریباً 550 انٹرویوز وغیرہ کیے, اور وہ کتاب بڑی اچھی پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ این ڈی ایس کے جو افسران ہیں, افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران ہیں, وہ کھلا کھلا وہ بھی کیسے ہیں کہ پاکستان جس طرح سے افغانستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے, ہم بھی اسی طرح سے ان کو واپس پے آف کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں امریکہ کی جو توانا پالیسی اب اس ریجن میں آئی ہے, اس کی وجہ سے افغان حکومت, پاکستان حکومت اور ان دونوں نے اپنی اپنی ایجنسیوں کو اور اپنے اپنے لوگوں کو اس بات سے تیار کیا ہے کہ اگر افغانستان یا اس خطے میں امن ہونا ہے تو سب کی طرف سے دہشت گردی کو ایک سکے کے طور پہ اور ایک بدل کے طور پہ اور ایک دوسرے سے بدلے لینے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی جو ان کی درپردہ جو پالیسیاں ہیں ان سے سب کو ہٹنا پڑے گا. تو میرے خیال میں ان کی جو موت ہے یہ آپ اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صوفی محمد جو تھے یہ پروردہ تھے پاکستان انٹیلیجنس ان کے, اور انہوں نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اس وقت مالاکنڈ میں شریعت کے نفاذ کے لیے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق جزاری صاحب جو تھے اس وقت پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے ذاتی طور پہ ان کو تسلیاں تشفیاں دی اور ایک آرڈیننس نافذ کیا جو صدر کی طرف سے آرڈیننس تھا جس میں شریعت کے نفاذ کو تسلیم کیا گیا. ان کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ ان کو بہلا پھسلا کے اسلام آباد سے واپس بھجوا دیں, لیکن اس وقت پاکستان میں اور اس کے بعد سے بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ملٹری بیوروکریسی میں, سول بیوروکریسی میں, جرنلسٹ ہیں, اخبارات میں جو لکھنے والے لوگ ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, مدرسے ہیں, کالجز ہیں, جن کے اندر ان لوگوں کی حمایت درپردہ حاصل ہے. دنیا سے جو گلا پاکستان کی اس طرح کی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہوتا ہے, اس کے لیے وہ ان لوگوں کو پرامپٹ کرتے ہیں. صوفی محمد اور یہ جو گزرنے والے صاحب تھے, ان لوگوں کی جو تحریک ہے اس سے جو شریعت اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں, پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے.
ڈاکٹر روہیل, اسی طرح کے کامنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں, بلکہ فیس بک پہ سہیل میر, احمد رشید, یوسف خان, محسن ضمیر نے تمام نے یہ بات جو ہے سراہی ہے کہ یہ ملا فضل اللہ کو ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا ہے. لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ گورنر کو سنیں گے. मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुल्ला फजलुल्ला को अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक किया गया है। हमारे साथ इस वक्त लगमान सूबे के गवर्नर आसिफ नंग हैं जो अफगानिस्तान से इस प्रोग्राम में शरीक हैं। पाकिस्तान से हैं ANP से मुंसलिक साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक, जबकि शिकागो से हैं पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल। इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
आसिफ नंग की तरफ लौटते हैं। और नंग साहब, ये बताइए, हमारे इल्म में है कि मार्च में भी फजलुल्ला का जो बेटा था अब्दुल्ला, वो अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। अभी आप जानते हैं कि तालिबान ने 3 दिन के लिए जंग बंदी का ऐलान किया है। बड़ी अच्छी पेशरफ नज़र आ रही है। आपका क्या ख्याल है कि किस हद तक आप लोग पाकिस्तान के साथ तआवुन करेंगे?
मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के बिना ये जो हालात है अभी सिचुएशन बिगड़ जाता है दिन ब दिन, और मेरे ख्याल में इसका जबीरा भी फिर बहुत मुश्किल होगा अगर इस तरह हालात जारी रहा तो। हमारा और पाकिस्तान का जो फौजी सरबरा है, पॉलिटिकल सरबरा है, उन्होंने अभी मुलाकातें भी आगाज किया और बहुत मीटिंग्स भी हुआ दोनों मुल्कों के सरबराहों के दरमियान। इसके साथ साथ जो तआवुन है उसका हमने देखा है कुछ टाइम, ये कंदहार सूबे में देखा है कि तालिबान की हमायदीन वहाँ पर भी मार गया और गिरफ्तारियाँ भी मेरे ख्याल में कुवैते में अब तक तो ये खबर का किसी ने तायद नहीं किया, लेकिन कहता है कि वहाँ पे भी कुछ तालिबान जो वांटेड था अफगान हुकूमत के लिए उस पर काम जारी है। और इस तरह ये मौलाना फजलुल्ला जो यहाँ पे मर गया, जो हमारा कुनर की आसपास जो पाकिस्तान के साथ सूबे ये जगह जो है वहाँ वो उसको पाची गांव कहते हैं, वो मरावरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस अलाकाजात में मौलाना फजलुल्ला का और तालिबान का दूसरा ये कलादम तहरीक तालिबान के अलावा भी यहाँ पे आसपास बहुत इंसर्जेंट ग्रुप भी है, वो वहाँ के आमायरीन भी वहाँ पर है। तो कुछ वांटेड तालिबान जो है अफगान हुकूमत के लिए वो भी मलकन अलाकाजात में है, तो इसी आसपास इस एरिया में वो चलते रहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि अफगान हुकूमत के लिए और पाकिस्तान हुकूमत के लिए एक बात था, पाकिस्तान में जहाँ भी कोई भी जब हादसा होता था तो कहता था कि ये इसमें मौलाना फजलुल्ला का हाथ है और ये मौलाना फजलुल्ला जो है ये अफगानिस्तान में है। तो अब ये बहाना भी मेरे ख्याल में गुम हो गया, तो ऐसा कोई बड़ा बहाना दूसरा नहीं है कि तालिब का, पाकिस्तानी तालिब का कोई बड़ा लीडर जो है वो अफगानिस्तान में है। तो ये बहाना भी ख़त्म, और मैं ये समझता हूँ कि ये आगे एक मुसालहे के लिए और एक अच्छे डायलॉग के लिए दोनों बायलेटरल डायलॉग जो दोनों मुल्कों के दरमियान ये एक आगाज होगा।
जी, और हम अफरासियाब खटक की तरफ आते हैं। खटक साहब, ये बताइए, हकीमुल्ला महसूद को जब ड्रोन हमले में मारा गया तो मुल्ला फजलुल्ला ने उनकी जगह ले ली, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि क्या TTP कोई नए सरबराह को मुंतखब करेगा, क्या वो महसूद कबीले से होगा या क्या पाकिस्तान कोई इसमें किरदार अदा करेगा कि TTP जो है उसको कोई नया सरबराह ना मिले?
मेरा ख्याल है TTP काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है पहले की नस्बत, और उस तरह से उनके पास जो जाने पहचाने चेहरे थे वो सब के सब तकरीबन सीन से हट चुके हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, ये क्या कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये यकीन है कि उस तरह हाई प्रोफाइल चेहरा उनके पास नहीं है जो पहले था। और अगर आप देखें तो पिछले 6-7 इनके बड़े लीडर जो हैं ड्रोन हमलों में मारे गए हैं, तो इससे ये होता है कि ये संजीदगी महसूस होती है कि अफगानिस्तान ने भी इस मसले के खात्मे के लिए संजीदगी से कदम उठाया है, और अफगानिस्तान कुदरती तौर पे तवक्को रखता है पाकिस्तान से कि वो भी मस्बत इकदाम उठाए और जो अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ये रोकना चाहिए, उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर से बैठ के वहां कार्रवाइयां करें। मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए फिजा پیدا ہو گئی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا آپ لوگ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو اس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اور بھی کھلاڑی ہیں, خصوصاً چین کے رول کے بارے میں بہت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چین نے کافی افغانستان اور پاکستان دونوں کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ وہ آپس میں بات کریں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے راستے تلاش کریں. چین نے کافی کوشش کی ہے. حال ہی میں چین نے آپ کو دیکھا ہوگا ون بیلٹ ون روڈ جو ان کا ویژن ہے اس کے لیے استحکام بہت ضروری ہے, ثبات بہت ضروری ہے. اس لیے میرا خیال ہے وہ انہوں نے ہندوستان کو بھی تھوڑا سا ساتھ لیا ہے پچھلے دو تین مہینوں میں, تو میں سمجھتا ہوں خطے میں بھی تھوڑی سی ایک ہم آہنگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ابھر رہی ہے. اور اس ایسے حالات میں ٹی ٹی پی جیسا ایلیمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کا مشترکہ یا سارا جو دہشت گرد سارے ہیں, ٹی ٹی پی ہے یا طالبان کے نام سے یا کسی اور نام سے, دہشت گردی جو ہے وہ سارے ریاستوں کی دشمن ہے کیونکہ وہ کسی مہذب قانون آئین والی ریاست کو مانتی نہیں ہے. یہ بات پاکستان میں ہم جان چکے ہیں, کئی بار معاہدے ہوئے ہیں لیکن سارے معاہدے ٹوٹ چکے ہیں. یہ بات سب کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اب نان اسٹیٹ ایکٹرز کو فارغ کرنے کا وقت آ گیا ہے.
بالکل صحیح ہے. اور بلکہ فیس بک پہ جو بھی ہمارے پاس کامنٹس آ رہے ہیں وہ ایسے لوگوں سے آ رہے ہیں جو بڑے خوش نظر آتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے. خان اشفاق نے بھی سراہا ہے, عبد الغفور, سید دولت, یوسف خان, امین شاہ اور صدر الدین ہنزائی نے لکھا ہے کہ اگر کورینز اپنے معاملے کو طے کر سکتے ہیں تو پاکستان, افغانستان اور بھارت کو بھی اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہوگا. لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں دو حضرات کا. طاہر روہیل آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن ہمارے ساتھ تھے لغمان صوبے کے گورنر آصف ننگ اور اے این پی سے منسلک سابق سینیٹر افراسیاب خٹک. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
شکریہ.
اس کے بعد ایک بریک لیتے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ایک طرح سے منسلک ہے پچھلے موضوع کے ساتھ کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ عالمی بینک نے پاکستان افغانستان کے دریائے خیبر کے لیے کوئی 26 کروڑ ڈالرز فراہم کیے ہیں جو خیبر پاس اقتصادی منصوبے کے لیے ہوگا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کرنل مقبول آفریدی, وہ سی پیک منصوبے کے ساتھ منسلک رہے ہیں, سی پیک راہداری منصوبے کے ساتھ. اور جبکہ پچھلے سیگمنٹ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
عالمی بینک نے پاک افغان تجارت کے فروغ کے لیے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں واقع دریائے خیبر کے ساتھ ساتھ افغانستان کی سرحد تک ایک تجارتی راہداری کی تعمیر اور صوبے سندھ میں قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے لیے معاونت فراہم کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے. عالمی بینک ان دو منصوبوں کے لیے تقریباً 56 کروڑ ڈالر کی معاونت فراہم کرے گا. یہ رقم آسان شرائط کے تحت قرض کی فراہمی کا حصہ ہوگی. عالمی بینک کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان میں بینک کے نمائندے پیچامیتھو ایلانگو نے کہا کہ دریائے خیبر کے ساتھ ساتھ پاک افغان سرحد تک 48 کلومیٹر طویل چارویا شاہراہ کی تعمیر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی سرگرمیوں اور علاقائی رابطوں کو فروغ ملے گا. عالمی بینک کے مطابق تقریباً 46 کروڑ ڈالر کی لاگت کا خیبر پاس اقتصادی راہداری منصوبہ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کی کاروباری برادری کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, اور اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد ٹرانسپورٹ کے لیے درکار وقت اور اخراجات میں بھی کمی آئے گی. پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے سربراہ زبیر موتی والا نے خیبر پاس اقتصادی راہداری کے مجوزہ منصوبے کو خوش آئند قرار دیا ہے. جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
اگر ہم نے صحیح معنوں میں افغانستان کو صنعتی دھارے میں لانا ہے یا اسے کہیں کہ آپ ٹریڈ ایکٹیویٹی میں لے کے آنا ہے تو آئی تھنک یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ورلڈ بینک اگر کوئی سبسڈی بھی دے رہا ہے یا امداد دے رہا ہے یا کوئی سافٹ لونز ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں. اور ہم اس کی اسی طرح سے ہم افغانستان کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی بڑھا کر ہم جو ہے نا اور ان کی بھی مدد کر پائیں گے اور پاکستان کی اپنی مدد بھی ہوگی ٹریڈ کے اضافہ ہونے سے, ہم ہماری اپنی بھی مدد ہو جائے گی. آئی تھنک اٹس اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بہت اچھا اور بہت احسن فیصلہ.
زبیر موتی والا نے مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی روابط کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ایسے منصوبوں پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے.
اٹ از اے ویری گڈ پروجیکٹ اور یہ جو ہے نا ہم کو کنیکٹیوٹی جب بڑھتی ہے, جب کمیونیکیشن بڑھتا ہے, جب لاجسٹکس ٹھیک ہوتی ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اس کے اندر کوئی اور دوسری بات ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم غلطی کر نہیں رہے, ہمارا ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی دو باتیں نہیں.
پاک افغان تجارت سے منسلک کاروباری برادری کے نمائندے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی اور سماجی رابطوں کو بہتر کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کو سہل بنانے کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم آتے ہیں سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی کی طرف. اور کرنل آفریدی, آپ کچھ اس منصوبے کے بارے میں بتائیں ہمیں, کیونکہ ہم جو ہیں پاک چین راہداری منصوبے سے تو واقف ہیں لیکن خیبر پاس اقتصادی منصوبہ ہمارے لیے نیا ہے. اس کے آپ کے خیال میں کیا اہداف ہوں گے اور اس کے فوائد کیا ہوں گے؟
یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور میں تو اس کو سی پیک کا حصہ سمجھتا ہوں. سی پیک کے ساتھ اگر ہم سینٹرل ایشیا کو نہیں جوڑتے ہیں تو مجھے سی پیک مکمل نہیں لگتا ہے.
جی جی
ٹھیک ہے, سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو میں چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے, لیکن ہم نے سینٹرل ایشیا کو بھی کنیکٹ کرنا ہے اور وہ تھرو افغانستان ہی ہو سکتا ہے جو بہت شارٹ پڑ جاتا ہے. تقریباً گوادر سے جو سینٹرل ایشین کے ترکمنستان ہے, ازبکستان ہے اور تاجکستان کے بارڈر تقریباً کوئی 1500 کلومیٹر تک بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس سے افغانستان کے لیے بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان دو بھائی ہیں اور ان کو آپس میں یہ بزنس جتنا زیادہ بڑھا سکیں, کیونکہ جب دونوں کا انٹر ڈیپینڈنس بزنس پہ ہوگا تو جو شک و شبہات ہیں, جو تھوڑی بہت تلخیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور اچھے تعلقات کی طرف ہمارا دونوں ملکوں کا ایک اچھا سنگم بن جائے گا اور ایک اچھا ڈائریکشن دوستی بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کو ملے گا. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے. اور یہ اصل میں مس نفیسہ یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ پرانا ایک کانسیپٹ تھا, وہ تھا کہ پشاور M1 جو موٹر وے ہے جو اسلام آباد پشاور ہے اور پھر یہ آگے لاہور جاتی ہے, اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا تھا تو اب جلال آباد, تاکہ یہ ایک شارٹ ایک راستہ ملے انڈیا اور افغانستان کو بھی, تاکہ وہ بھی بزنس کر سکیں. اور اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی ٹریڈ کاریڈور بننا تھا جو کہ بننا چاہیے, اور وہ ہے کوئٹہ سے تھرپارکر جو سندھ میں آتا ہے اور پھر انڈیا کے ساتھ یہ کنیکٹ ہونا تھا, یہ رحیم اللہ خان اور اس سائڈ سے یا حیدرآباد سے انہوں نے اس کو کنیکٹ کرنا تھا. ایگزیکٹ ڈائریکشن تو آئی ڈونٹ نو, لیکن جنرل کانسیپٹ یہی تھا کہ یہ جو دو ٹریڈ کاریڈور بن جائے گا, ایک نارتھ کا اور ایک یہ ساؤتھ میں بن جائے گا کوئٹہ کا, تو یہ انڈیا کو بڑا اسسٹ مل جانا تھا, افغانستان کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جانا تھا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جانا تھا. لیکن یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ ٹریڈ جب افغانستان اور پاکستان کا ہوگا اس کا بھی فائدہ ہوگا, ادروائز ہم لوز کر جائیں گے افغانستان کے ٹریڈ کو, وہ تھرو ایران چلا جائے گا انڈیا کے ساتھ. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے, پھر افغانستان کو بھی فائدہ ہے اور انڈیا کو بھی اس کا فائدہ ہے.
بہت دلچسپ. اور فیس بک پہ بھی کامنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. آج ہماری لائنز کچھ ٹھیک نہیں ہیں لیکن فیس بک پہ بہت سارے لوگ اس پر کامنٹ کر رہے ہیں. خان اشفاق نے یہی لکھا ہے کہ پاکستان کو بزنس باندھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر طاہر روہیل، یہ بتائیے کہ امریکہ کے نقطہ نظر سے آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی بزنس مین ہیں، روس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، یہ چیزیں کس حد تک متاثر کرتی ہیں ورلڈ بینک اور اس طرح کے اداروں کے فیصلے کو کہ وہ اب ایسے منصوبوں کو فنڈ کرے گا؟
دیکھیں، ورلڈ بینک اور اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں اس میں امریکہ کا بہت انفلوئنس ہے، اور دنیا کے کسی ملک کو جو قرضہ چاہیے ہوتا ہے یا جو بھی لین دین ہوتی ہے اس میں ووٹنگ کے لحاظ سے امریکہ اور امریکہ کے جو دوست ممالک ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، وہ سارے اس میں ووٹنگ کرتے ہیں، تو اس میں سیاسی ترجیحات جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ اسی لحاظ سے اسی ایسی ووٹنگ پاور کی وجہ سے تربیلا ڈیم بنا، منگلہ ڈیم بنا، سنتاس کا منصوبہ جو تھا اس پہ بہت جو اخراجات ہوئے وہ ماضی میں ہوئے، تو اس میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت اہمیت اس کی اس لحاظ سے ہے کہ امریکہ سے تعلقات ان کو اچھے رکھنے چاہیے، ویسٹ سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، دنیا کے کسی ملک سے بگاڑ نہ ہو، اور پاکستان کو اپنی جی ڈی پی جو ہے وہ کم از کم 6-8% تک اگر وہ ڈیولپ کریں، تو اتنی پیداوار کریں، اتنی دولت پیدا کریں اور آبادی کو کم رکھیں، تو تاکہ ان ممالک میں خوشحالی آئے، اور جب خوشحالی آئے تو اس سے امن ہو اور لوگوں کو روزگار ملے اور امن اور امید پیدا ہو۔ امریکہ کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی گرو کرے، اور پاکستان کو جو ہے وہ مین سٹریم ویسٹ کی جو سوچ ہے، جو ہمیشہ سے پاکستان کی اپنی سوچ رہی ہے، ایک سیکولر پروگریسو ترقی پسند پاکستان جو دنیا کو ایک ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ایک ترقی پسند اسلامی جمہوری پاکستان ہو، جو باقی دنیا کے عرب ممالک ہیں یا اور جو دنیا میں مسلمان خاص طور پہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی مثال ہو، اور اس مثال کو لے کے تو لوگ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یا اپنی سوسائٹی یا اپنے ممالک یا اپنی ریاستیں بنانے کی کوشش کریں، تو اس سے امن اور سکون ہو۔
جی جی، اور ڈاکٹر روہیل، آپ نے خاندانی منصوبہ بندی کی بھی بات کر دی جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ ہمارے ساتھ تھے شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل، اور جبکہ پاکستان سے تھے سی پیک راہداری منصوبے سے منسلک کرنل مقبول آفریدی۔ آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری لائنیں کام نہیں کر رہیں، لیکن فیس بک پہ آپ لوگ یقیناً کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے فیس بک کا جو یو آر ایل ہے، facebook.com/voa اردو۔ اس وقت ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں، بہت افسوسناک موضوع ہے کہ کشمیر میں اور سری نگر میں ایک ایڈیٹر صحافی شجاعت بخاری کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اس وقت سری نگر سے جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا نے، لیکن ہم آپ لوگوں کو پہلے سناتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا۔ یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں سہیل انجم۔
صحافیوں کی متعدد تنظیموں، اخباروں کے مدیروں اور سیاستدانوں کی جانب سے رائزنگ کشمیر کے چیف ایڈیٹر شجاعت بخاری کے قتل کی مذمت اور ان کے ورثہ سے اظہار تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور پریس کلب آف انڈیا نے اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسے پریس کی آزادی اور جمہوری آوازوں پر سنگین حملہ قرار دیا۔ انہوں نے الگ الگ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ شجاعت بخاری کے قتل سے پتہ چلتا ہے کہ بالخصوص بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور اور بالعموم پورے ملک میں صحافیوں کے لیے ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ صحافی تشدد کے خوف کے بغیر اور آزادانہ طور پر اپنا کام کر سکیں۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی دونوں حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وادی کے صحافیوں کو تحفظ فراہم کریں۔ پریس کلب آف انڈیا کے سیکرٹری جنرل ونے کمار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شجاعت بخاری کے قتل سے ایک بار پھر واضح ہوتا ہے کہ ملک میں صحافیوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔
اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو پریس کے لوگ وہاں پر اس ماحول میں جو کام کر رہے ہیں کشمیر میں ان کی جان کی خدمت کرتا ہے، اور شجاعت بخاری کشمیر ٹائمز سے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا، ہندو کے شری نگر سے پیروشیل تھے، اور ایک جو آواز تھی جو شانتی کے لیے تھی اور جو
پریس انفارمیشن بیورو کے ڈائریکٹر جنرل اور بھارتی حکومت کے پرنسپل ترجمان سیتانشو کار نے شجاعت بخاری کو ایک جری صحافی قرار دیا اور کہا کہ ہمیں ان کی کمی محسوس ہوتی رہے گی۔ صحافیوں کی دیگر تنظیموں نے بھی شجاعت بخاری کے قتل کی مذمت کی اور حملہ آوروں کی گرفتاری اور انہیں سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور ہم سری نگر چلتے ہیں جہاں سے سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا ہمارے ساتھ ہیں۔ نور احمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شجاعت بخاری کس قسم کے انسان تھے؟ کیا وہ ایک آزاد رائے رکھتے تھے، یا پاکستان کی طرف جھکاؤ تھا، یا بھارت نواز تھے؟ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔
میں ایک کشمیری کی حیثیت سے ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ وہ ایک دانش مندی اور اعتدال کی آواز تھے۔ وہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کوشاں تھے۔ وہ منجلے ہوئے صحافی تھے۔ ابتدا میں انہوں نے ہندو کے لیے کام کیا، پھر اپنا پیپر نکالے، اور بلکہ کئی تین پیپر تو انگریزی، اردو اور کشمیری، یہ تین اخباروں کے وہ ابھی مدیر بھی تھے اور پروپریٹر بھی تھے۔ وہ ایک انٹلیکچوئل، پبلک انٹلیکچوئل تھے، بلکہ وہ یونیورسٹیز میں ان کو لیکچرز کے لیے بلایا بھی جاتا تھا۔ وہ پیس پروسیس میں ایکٹیو تھے۔ وہ کوشش کرتے کہ بس ان کا ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے، اور کئی کانفرنسز اور نیشنلی انٹرنیشنلی انہوں نے شرکت کی، جہاں پر ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا ایک پرامن اور سیاسی حل نکالا جائے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے، اس میں سے ان کی ادبی کنٹریبیوشن، کشمیری لٹریچر اور کلچر کے پروموشن میں ان کا کافی ہاتھ رہا ہے، بلکہ ایک ادبی مرکز کمراز جو کشمیر میں ایکٹیو ہے اس کے وہ روحی رواں تھے۔ تو اس طرح ان کی ایک ملکی ہمہ جہت شخصیت تھی، وہ اس کے مالک تھے۔ تو ان کا وہ ایک کشمیری تھے، کمیٹڈ کشمیری تھے، کشمیر کے ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ایک ہیومنسٹ، اس کے ان کے کنیکشن اکراس تھے، اکراس ڈیوائڈ لائن، واٹ ایور دے کڈ بی۔ وہ پاکستان میں بھی ان کے کنٹیکٹ تھے، ہندوستان میں بھی کنٹیکٹ، ورلڈ اوور ان کے کنٹیکٹ تھے۔ ان کو کافی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ کافی آرٹیکولیٹ بھی تھے، اور ہمیشہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد وائس رہی ہے، اور ہمیشہ وہ کشمیر کی ویلفیئر، اور بلکہ نہیں کشمیری کی، سارے ساؤتھ ایشیا کی بہتر فیوچر کے لیے ان کا ایک، میں نے کافی جگہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس صورت میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کی بیس پر میں کہوں گا وہ کسی کے آدمی نہیں تھے، وہ اپنے آدمی تھے، اور ایک اور ان میں انسانیت کی انسانیت بری تھی۔ وہ ایک کشمیری تھے، اور کشمیری، کشمیر کے ویلفیئر، کشمیر کے امن، کشمیر کی آزاد، اس ماحول جو ماحول ہمارا ہے اسے آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔
آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے صحافیوں کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ اور اے پی پی کے سابق چیف سینئر صحافی محمد ریاض ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد ریاض، سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کچھ شک اس بات پہ ہو رہا ہے کہ کل اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں بھارتی افواج کی کشمیریوں پر ظلم کے حوالے سے کچھ داستان بتائی گئی تھی، اور غالباً یہ صاحب جو ہیں شجاعت بخاری، انہوں نے اس خبر کو ٹویٹ کی تھی۔ اس میں اور ان کے قتل میں کوئی تعلق دیکھتے ہیں؟
دیکھیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ آزادانہ رائے رکھتے ہیں اور وہ صرف صحافی ہیں، وہ کسی بھی نہ اسٹیٹ ایکٹر نہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے ان کی کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ ہندوستان میں ہوں یا پاکستان کے میں ہوں، اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو مارے گئے ہیں. باقی یہ ہے کہ شجاعت بخاری صاحب جو ہیں وہ کشمیر میں پیدا ہوئے اور یہ ہے کہ وہ کشمیری تھے، بس اتنی سی بات ہے. باقی یہ ہے کہ وہ ایک صحافی تھے اور ان کے کو یعنی بریکٹ کسی حوالے سے ایتھنک یا کسی بھی حوالے سے کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوگی. باقی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بھارتی افواج کا جو لوگوں کو دبانے کا سلسلہ ہے، جو پیلٹ گن وہ یوز کر رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو مار رہے ہیں، اس کے اوپر ہندوستان کے اندر بھی جو سینئر ایلیمنٹ ہیں جیسے ارون دتی رائے ہیں، پریتا کیجروال ہیں، ان لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے آواز بھی اٹھائی ہے اور اس بارے میں لکھا بھی ہے. باقی جہاں تک یہ رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کو دیگر اخباروں نے بھی لیا ہوگا، لیکن وہ جو عام طور پر حکومتوں کا ایک اپنا وتیرہ ہوتا ہے کہ اس میں سے واٹر ڈاؤن کر کے اس کو شائع کیا جائے یا اس میں سے اپنی مرضی کی چیز شائع کی جائے، اگر انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے تو لازمی بات ہے اس ٹویٹ میں کوئی اگر کسی حوالے سے بھی وہاں پر جو قابض یعنی ٹروپس ہیں ان کی کے اوپر اگر حرف آتا ہے تو لازمی بات ہے ان کے ادارے یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں.
یہی میں
کیونکہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی آزادانہ جو ہے وہ جو ہے تحقیق سامنے نہیں آئی ہے. تھرسڈے کو ان کو جو ہے ان کے دفتر کے باہر قتل کیا گیا اور ان کو جس طریقے سے وہ جو ہے یعنی جو ایک چھوٹی سی فوٹیج جو ہے اپلوڈ کی گئی ہے اس میں تو اس انداز سے نظر آتا ہے کہ ان کا وہ تعاقب کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو وہاں پر ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے بلٹ اسپرے کیے جس میں ان کی ڈیتھ واقع ہوئی. یہ تو اب ہندوستان کے صحافیوں کی تنظیموں کا کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں یعنی ایک اپنے ساتھی کے صفاکانہ قتل کے حوالے سے اپنا کوئی ایک جو ہے وہ وہاں پر کوئی تحقیقاتی ٹیم بھیجیں صحافیوں کی جو ان حالات اور ان اسباب کا پتہ چلائے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا.
بالکل صحیح ہے. لیکن ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کر رہے ہیں. نور احمد بابا، جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ہفتے وہ اس بات پر غور کریں گے کہ آیا جو کشمیر ہے، بھارتی کشمیر، اس میں ایک وسیع تر تحقیقات کی جائے یا نہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے اور ہم نے جب بھارتی لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھارت اس کی اجازت نہیں دے گا، اس قتل کے بعد آپ کے خیال میں کس حد تک اشتعال بڑھے گا؟
دیکھیے کشمیر جو بھی کنفلکچوئل سچویشن ہے، کشمیر کنفلکچوئل سچویشن پولیٹیکل کنفلکٹ رہا ہے 70 سال سے اوپر اور اس کے اور کافی اس کے اب اتار چڑھاؤ رہے ہیں تو اور پچھلے 90 سے یہاں ایک ملٹنٹ وائلنس بھی شروع ہو گئی اور اسٹیٹ ایجنسیز بھی کافی ایکٹیو ہیں. پچھلے 3 سال میں بیچ میں کچھ جو پیس پروسیس انڈیا پاکستان اور کشمیر کے لیول پہ ہو رہا تھا تو کافی اس میں کمی آئی تھی، لیکن پچھلے کئی سال سے اور خاص کر پچھلے 2-3 سال سے اس میں ایک تناؤ کا سلسلہ زیادہ بڑھ رہا ہے اور ایٹماسفیئر کافی ویشیٹ ہو گیا ہے. یہاں ملٹنٹ وائلنس بھی بڑھ گئی اور تھوڑا ریڈیکل ٹینڈنسیز بھی بڑھ گئی، عوامی ناراضگی بھی بڑھ گئی ہے، پروٹیسٹ بڑھ گئے ہیں، سویلین اور سٹیٹ ایجنسیز بھی بہت اور زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور کوئرسیو ایجنسی کوئرسیو میجرز بھی کافی حد تک کافی زیادہ استعمال کیے گئے. تو اس چیز کی وجہ سے یہاں کا ماحول اوور آل ویشیٹ ہو گیا. اس صورت حال میں یہ دیکھنا کہ ان کو کیوں نہیں مارا یہ مشکل ہے، لیکن یہ کئی پہلو ہے اس کو دیکھا جائے، اس میں سویلین سیکورٹی ایجنسیز بھی انوالو ہو سکتی ہے، بہت انڈین بھی، پاکستان بھی، کیونکہ کشمیر میں ان لوگوں کا کام رہا ہے، ملٹنٹ ایجنسیز بھی ہیں، ملٹنسی ان میں بھی لوکل ہیں، آؤٹ سائڈ ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی آپ اور زیادہ شدت پسند گروپ بھی ایمرج ہو رہے ہیں. تو اس کی اس پہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اوور آل انڈیا میں بھی ایک انٹالرنس کا ایٹماسفیئر بڑھ گیا ہے، وہ کشمیر کی ایون یہ ماڈریٹ وائسز ہیں اس کو بھی کبھی ٹالریٹ کرنے کی نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو ان کو بھی وہ ایکیوز کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں یہ تعین کرنا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا اور کون اس کے لیے ریسپانسیبل ہیں. لیکن یہاں پر اوور آل بہت غریب کا ماحول ہے, غریب کا ماحول ہے. اور یہ مجھے نہیں لگتا جب تک اب تو جو پی بلکہ انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی رمضان سیز فائر کا انیشیٹو لیا تھا تو, اور وہ بھی اس طرح سے کامیاب ہوا نہیں تھا کیونکہ اس میں کوئی پریپریشن وغیرہ نہیں تھی. اور اس کے اینڈ پہ ایسے حالات ہونا جس میں شاد صاحب کا مارا جانا بھی ہے, تو ان حالات میں یہ پتہ نہیں کیا انسرٹن سچویشن ہے. اور یہ انسرٹن سچویشن مجھے لگتا ہے جب تک کوئی میجر بریک تھرو نہ ہو, وہ ایک پولیٹیکل بریک تھرو نہ ہو, ریکگنائز نہ کیا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو حل کیا جائے, اور جو بھی انوالو ہیں ایسے کرائمز میں پرٹیکولرلی جیسے شجاعت صاحب کا جو ناحق قتل ہے تو اس کو آپ انویسٹیگیٹ نہ کریں اور جس میں جو کلپرٹس ہیں ان کو سزا نہ ملے. تو اور اوور آل ناراضگی بہت ہے, مایوسی ہے کشمیر میں, اس کی وجہ سے یہاں کی جو سیاسی ایٹموسفیئر اور زیادہ مایوسی بڑھ گئی ہے تو عام لوگ جو ہیں ان کے لیے اور زیادہ مایوسی کا ماحول ہے. تو ان حالات میں مجھے نہیں لگتا یہ تو ایک اسٹینڈ اسٹل سچویشن ہے. آپ جب تک اس وشیس سرکل کو بریک نہیں کریں گے یہ وائلنس کا سرکل جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور عام لوگ جو یہاں کشمیر کے ہیں وہ سفر کرتے رہیں گے. اس میں سب قسم کے لوگ ہیں, چاہے وہ انٹلیکچوئلز ہوں, صحافی ہوں, کامن آدمی ہو یا اور بھی یا ولنریبل گروپس ہوں, ان سب کو اگر ہمیں اس ویشیٹیو ایٹموسفیئر سے نکلنا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ انڈیا پاک ڈائمینشن بھی ہے, اس سیز فائر لائن پر وائلنس ہو رہی ہے, فائرنگ کراس اور کامن مین کامن لوگ سولجرس دونوں سائڈ سے مر رہے ہیں. تو ان حالات سے اگر ہمیں چھٹکارا پانا ہے تو اس کے لیے ایک میجر انیشیٹو کی ضرورت ہے تاکہ ایک پرماننٹ ایک پروسیس شروع ہو جائے جس کی وجہ سے ایک پرماننٹ سولوشن اور پرماننٹ امن کا ماحول پیدا ہو جائے. جی ہاں,
اور نور احمد صاحب آپ ذاتی طور پہ شجاعت بخاری کو جانتے تھے تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا پرسنل واقعہ ہے آپ کے لیے.
یہ بہت پرسنل, بلکہ میں نے جب سنا کل 8 بجے 3-4 گھنٹے میں کسی ہوش میں نہیں رہا, میں بلیو نہیں کر پا رہا تھا اس کو.
بہت افسوس ہوا سن کے. ہمارے ساتھ تھے سری نگر سے سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. آج ہماری کالر لائنز کام نہیں کر رہی لیکن فیس بک پہ ہمیں بہت سارے کامنٹس موصول ہو رہے ہیں. حسیب راجپوت نے لکھا ہے اور ہم اور نام بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے, لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ انتخابات سے قبل بہت ساری انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. خاص طور پہ ہم آتے ہیں سول سوسائٹی کے معاملے پر جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے. زابس میں ہوتے ہیں ڈین فیکلٹی آف ایڈوکیشن اینڈ سوشل سائنسز ڈاکٹر ریاض احمد شیخ. ایک اور بھی ریاض ہمارے ساتھ ہیں, محمد ریاض, جو کہ میڈیا کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر ریاض آپ بتا سکتے ہیں کہ سول سوسائٹی پر اس وقت کیا بیت رہی ہے, کیا مشکلات ہیں, کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ مہینے کے اندر ہونے والے ہیں. جی
اچھا دیکھیں, اس میں تو پہلے سے تو یہ بات تھی کہ سول سوسائٹی کے لیے حالات تو کافی عرصے سے ناساز ہیں, اور مطلب اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں حکومت مخالف, ریاست مخالف نہیں حکومت مخالف بات کرتے ہیں تب بھی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے, اگر آپ تھوڑی سی تنقید کرتے ہیں تو صورتحال زیادہ خراب ہو جاتی ہے.
جی.
اور خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے جس قسم کی ایک انوائرمنٹ ڈیولپ ہوئی ہے کہ جی مخصوص پارٹیوں کو الیکشن جتوانا ہے اور ایک انجینئر سارے معاملات چل رہے ہیں, تو اس وقت تو سول سوسائٹی اور زیادہ ویجیلنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ سول سوسائٹی کو نظر آتا ہے کہ آگے آنے والے سمے ان کے لیے مزید مشکل حالات سے بہتر ہے کہ وہ حق کی آواز بلند کریں. تو اس وجہ سے میرا خیال میں اور زیادہ سول سوسائٹی پر پریشر جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ہے مسنگ پرسن کا. مسنگ پرسن کا ایشو جو ہے وہ سول سوسائٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک دوسرا یہ جو این جی اوز ہیں, این جی اوز کے اوپر بڑے برے حالات آئے ہوئے ہیں, فائنینشیل کٹرز ہو چکے ہیں, اس کے بعد جو سول لبرٹیز ہیں وہ بڑی حد تک جو ہے مشکلات میں ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں, جامعات ہیں, وہاں پر بات چیت کرنا جو ہے انتہائی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور انتخابات جب تک ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹرز بھی ہونے چاہیے, جو لوکل مانیٹرز ہیں, چار سی پی ہے, پلڈاٹ ہے, یا فیفن ہے, یا باقی ساری آرگنائزیشن ہیں, ان کو بالکل ایزی ایکسیس دینا چاہیے. جب تک یہ ایزی ایکسیس نہیں ہوگا تو الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ بڑے کوشچنیبل بن جائیں گے ساری صورت حال میں. تو جو سول سوسائٹی کے لوگ, جرنلسٹ اس پر بات کر رہے ہیں, ان کے لیے معاملات جو ہیں نا وہ بہت زیادہ میرے خیال میں گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں.
بالکل. اور محمد ریاض آپ بتائیے, آپ کا تو میڈیا سے تعلق ہے, آپ میڈیا پہ جو اس وقت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں, اور دیگر یہ بتائیے. جی جی, ڈسٹربنس بہت ہے, اگر آپ ذرا دور ہٹ جائیں.
دیکھیے, اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی جو پابندیاں مارشل لاؤں کے درمیان کے دوران ہوتی تھیں مختلف مارشل لا ضابطوں کے تحت, اور وہ جو ہے اخبارات لے جا کر وہاں چیک کروانا پڑتا تھا, وہ چیز تو اب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس سے ایک خوفناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایک سیلف سینسرشپ جو ہے وہ آ گئی ہے. اب اخبارات جو ہیں وہ اپنے طور پر جو ہے وہ پہلے سے ہی چیزوں کو سینسر کر دیتے ہیں, اور وہ ایسی چیزیں جو ہیں نہیں چھاپتے جن سے ان کو یہ ہے کہ طاقتور جو لوگ ہیں وہ ان سے ناراض ہوں گے. تو جو بنیادی چیز ہے پاکستان میں جو خوفناک بات ہے وہ سیلف سینسرشپ کیا ہے. اور جو اخبارات ہیں بڑے جو گروپس ہیں وہ بھی ظاہر ہے کارپوریٹ میڈیا ہونے کے حوالے سے ان کی لائف لائن جو ہے وہ منافع ہوتی ہے, تو وہ زیادہ عرصہ تک جو ہے وہ سچ کی خاطر جو ہے لڑائی نہیں لڑ سکتے. تو وہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو بالکل ہی جو ہے وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں, اور ان کو اپنے منافع کو, اپنے انٹرسٹ کو وہ بچانا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو پبلک ہے, جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, اس سے بہرحال جو ہے لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں, پبلک اپنی اوپینین جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتی ہے. تو اخبارات کا یا چینلز میں بھی جو ہے اس طریقے سے ہے کہ وہ چینلز کی اکثریت جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو سامنے لاتے, اس قسم کے ایشوز کو جنہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ نان ایشوز ہیں ان پہ تو زیادہ جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے, لیکن جو پبلک کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی وقت نہیں دیا جاتا. تو پاکستان کے ایک نئے فیز میں داخل ہوا ہے, وہ جو ہے وہ سیلف سینسرشپ کا دور ہے, اور اس دور کے اندر جو ہے وہ اخبارات اپنا گلا خود گھونٹ رہے ہیں.
میڈیا کی ہاں یہ بتائیے, ہم بھی اکثر بہت سارے کالرز لیتے ہیں جو اپنے جو بھی خیالات ہیں یا جو بھی ان کو افسوس ہوتا ہے پاکستان کی صورتحال پر وہ اس میں اس کا اظہار کرتے ہیں. آج افسوس ہے کہ کالرز کی لائنیں کام نہیں کر رہی ہیں, لیکن فیس بک پہ جن لوگوں نے ہمیں لکھا ہے, حسن زادہ, ولی محمد, چودھری عثمان, امید علی میمن, طارق, لیاقت علی, روشن ایاز اور بہت سارے لوگ اس وقت اس پروگرام کو سن رہے ہیں. لیکن جانے سے پہلے ڈاکٹر ریاض احمد شیخ, آپ بتائیے, جس طرح سے پاکستان کی حکومت پابندیاں لگا رہی ہیں انتخابات سے قبل, آپ کے خیال میں یہ عارضی ہے یا انتخابات جب ہو جائیں گے تو پھر آپ امید کرتے ہیں کہ صورتحال میں بہتری آئے گی؟ ڈاکٹر ریاض احمد شیخ.
جی جی, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی.
تو سوال یہ تھا کہ جب انتخابات ہو جائیں گے آپ امید کرتے ہیں کہ صورتحال میں کچھ بہتری آئے گی آزادی کے لحاظ سے؟
ناممکن. میرا خیال میں اس وقت جو گورنمنٹ تھرڈ میجورٹی کے ساتھ تھی اس کو جس طرح پیرالائز کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے. تو اگلا تو میرا خیال میں پہلے ہی ارادہ بن رہا ہے کہ ہم قسم کی چیز سامنے لائی جائے, تو ایسی لونی لگڑی حکومت کس قسم کی جو ہے وہ لڑائی لڑے گی. मेरा ख्याल फिर ये हमारे कांधों पर जाके पड़ेगा, सिविल सोसाइटी के कांधों पर, जर्नलिस्टों के कांधों पर, कि वो ये लड़ाई लड़ें। अभी वो लड़ाई किस हद तक लड़ सकते हैं, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। बहुत, मैं आपको बताऊँ, डिप्रेसिंग सिचुएशन है। मतलब थोड़ी सी भी इजाज़त नहीं है कि आप जो है ना किसी किस्म की तनकीद करें। और जिस सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली आप जानती हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का स्टेज आ जाए, वो सोसाइटी स्टेगनेंट।
डॉक्टर रियाज, बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में शरीक थे। हमारे साथ थे डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंटिस्ट ज़ाबिस में डॉक्टर रियाज अहमद शेख और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रियाज। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे ऑड्रियस रेगिस, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। کاروں کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا رویہ فلسطینیوں کے حوالے سے مجموعی طور پر ہمدردانہ رہا ہے اور ایسی کئی قراردادیں پہلے بھی منظور ہو چکی ہیں اور فلسطینیوں کو تحفظ دینے سے متعلق حالیہ قرارداد کی اخلاقی حیثیت تو ہے لیکن کوئی اس کی اطلاقی حیثیت نہیں ہے کیونکہ سلامتی کونسل میں اسے پھر ویٹو کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں یہ رپورٹ تیار کی ہے انجم ہیرلڈ گل نے۔
امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال، جو کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے سابق عہدیدار بھی ہیں اور کراچی یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کی حیثیت صرف اخلاقی ہے۔ جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اس قرارداد کی منظوری کے فلسطینیوں کے لیے کیا معنی ہے تو جواب میں ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا،
چونکہ ان ریزولوشنز میں کوئی انفورسمنٹ کیپیبلٹی نہیں ہوتی، اس لیے یہ صرف مورل وکٹری کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا۔
ڈاکٹر توصیف احمد نے بھی ڈاکٹر زبیر اقبال کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا،
یہ فلسطینیوں کی اخلاقی حمایت میں تو جائے گی اور اس سے ایک ان کی جو اسٹرگل ہے اسے مدد تو ملے گی، تو اس قرارداد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے چل کے سلامتی کونسل کسی قسم کی پابندیوں کے بارے میں سوچ سکے۔ یہ جو قرارداد ہے اس کا ذکر ہوگا اور حوالہ دیا جائے گا، مگر اسرائیل پہ کسی قسم کے دباؤ کا معاملہ اس قرارداد سے نہیں ہو سکے گا۔
جب یہ پوچھا گیا کہ اس قرارداد کی منظوری کے امریکہ کے لیے کیا معنی ہے تو اس بارے میں ڈاکٹر زبیر کا کہنا تھا،
امریکہ اپنا وہ رول نہیں پلے کر سکتا جس کی امید رکھتا تھا کہ اس علاقے میں پیس حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز پیدا کر سکے۔ انہیں ریزولوشنز کی وجہ سے، انہیں فیصلوں کی وجہ سے اب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بہت حد تک آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے۔ عوامی لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، مڈل ایسٹ میں اور اسلامک ممالک میں امریکہ کا نام جو ہے اور امریکہ کا جو سٹیٹس ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔
اسی سوال کے جواب میں ڈاکٹر توصیف احمد کہتے ہیں،
دیکھیے امریکہ کو ایک شکست تو ہے کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف اتنی بڑی قرارداد پاس ہو گئی ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو دنیا کے ممالک میں حمایت حاصل نہیں ہے، تو یہ ایک ٹرمپ کی ڈپلومیسی ہے، اس کے لیے ایک منفی بات تو ہے، مگر اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑنا نہ فلسطینیوں کی صورتحال پہ، نہ صدر ٹرمپ کی پالیسی پہ، نہ اسرائیل کی پالیسی پہ۔
تاہم ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا کہ ایسی قراردادوں کی منظوری افہام و تفہیم اور سمجھوتوں سے حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ چند قوتوں کی مخالف سے وہ افراد جو فلسطینیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ متحرک ہو جائیں گے اور ان میں ناپسندیدہ عناصر بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہ ایک افسوسناک بات ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
کچھ تو کہیے نا.
تو ہوا ہے کنا,
بھئی کچھ تو کہیے نا.
کہو نہ کہو,
کچھ تو کہو.
بولتی ہے
کچھ کہیے نا, کچھ تو آخو.
سہارا ہے
کوئی گال کرو نا جی.
ساحلوں کا یہ کنارا ہے.
لکھو تو ہوا ہے
سب سے الگ پہچان
کچھ تو کہیے نا.
آتی جاتی سسو کی
کوشش آخو,
کچھ تو کہیے نا.